بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد. Respected elders and friends, Masjid al-Nur has a very very special link to our mashayikh, our kabirin, especially our Hazrat Shafiqul Ummah rahmatullah alayh, Hazrat Dr. Sabi sahab rahmatullah alayh, and now that our Hazrat Bayjan sahab hafizahullah has actually started coming. And we appreciate and acknowledge full well the sheer compassion and the support of Hazrat Mawlana Yunus Parvez sahab rahmatullah alayh with regard to assisting in the work, even promoting, Shafiqul Ummah rahmatullah alayh and Dr. Sabi sahab and our Hazrat Bayjan sahab hafizahullah. Very important thing, as Hazrat Mawlana Parvez sahab rahmatullah alayh, repeatedly he actually made mention of this, that listen, whatever the case may be, but we cannot overemphasize the importance of pious company. Really, we cannot overemphasize the importance of pious company. Very simple, very simple. I remember our Hazrat Hadi sahab rahmatullah alayh, he mentioned a very beautiful point. Say one day Hazrat Khwaja sahab rahmatullah alayh, and they were going towards Jalalabad. The couple days like this also, that there was a person in the gathering, his name was Tur Shah. So whilst they were walking also, Khwaja sahab rahmatullah alayh, the Tur Shah's, his life was a bit wayward at that time, but he came to the sohbat of Hazrat Thani rahmatullah alayh. So Hazrat Khwaja sahab rahmatullah alayh looked at him and said, "Tere pehle Tur Shah, khanqa indadya mein rehkar ho gaye Noor Shah." So this is the blessedness of pious company, my dear friends. So alhamdulillah, it is, with this at the back of our mind, that we should sit down with open and receptive hearts. Our Hazrat Bayjan sahab hafizahullah, he's the eldest son of our Hazrat Haji sahab rahmatullah alayh, and he has been the Nazim of the Khanqa since when we started visiting the Sakhar. So he has been involved in this work, involved in this khidmat. And alhamdulillah, Allah Ta'ala's fadal, Allah Ta'ala has granted him acceptance also. So what we should do, actually, we should sit down here with attentive hearts, inshallah, and without any inhibitions, and listen to the advice. Most certainly we will benefit. The very important thing also, that we have to realize, Hazrat has been given ijazat by Hazrat Nawab Qaisa sahab rahmatullah alayh. Hazrat Nawab Qaisa sahab rahmatullah alayh was also the Khalifa of Hazrat Mawlana Faqih Muhammad sahab rahmatullah alayh, and now Hazrat Mawlana Masihullah Khan sahab rahmatullah alayh. So it is something that we require to take these opportunities. Really, we have to take these opportunities. And just a thought that came by before we call upon our Hazrat. You see, it's very very important, and this is one of the unique characteristics of the Mashayikh Chisht. You see, whereby you find that whenever there is a need, you find that the thirsty will require to go to the well. Whenever there is a need, the thirsty required to go to a well. But subhanAllah, this is the mashayikh chist also, you find that they annihilated themselves, where you find that the well comes to the thirsty. Allah subhanahu wa ta'ala grant the tawfiq, inshallah, to listen and make amal, inshallah.
Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhi nastafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين و والحمد لله رب العالمين.
NG 71308 کی دموجہ کا
اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا ایک موقع اور عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. اس جگہ کے ساتھ یہ جگہ بہت برکت والی جگہ ہے اور اس جگہ سے جو یادیں وابستہ ہیں انہیں کبھی زندگی میں بھلایا نہیں جا سکتا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنے بڑوں کو اور اپنے محسنین کو انسان کیسے بھلا سکتا ہے, کیسے فراموش کر سکتا ہے. گزشتہ کل بھی آزاد بل جلسے میں نماز جمعہ سے قبل کچھ بات کرنے کا موقع ملا تو مجھے اس وقت وہ موقع ایسا تھا کہ جلسے کا آغاز تھا, حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی اور اسی بات سے میں نے وہاں پر گفتگو کا آغاز کیا. میں نے عرض کیا کہ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے. مدینہ طیبہ میں حرم پاک میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی ایک جماعت 7 مہینے کے لیے نکلی تھی تو وہ لوگ حضرت سے ملاقات کے لیے آئے تو آ کر یہ کہا کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں, اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو تو اس کی ایک ہی نیت ہے اور وہ نیت کیا ہے, وہ نیت یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے. تو میں نے وہاں پر یہ بات عرض کی تھی کہ چونکہ یہ جلسہ ہے اور یہاں پر طالبین اور سالکین جمع ہو رہے ہیں تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے اور اعمال کی قبولیت کا جو مدار ہے وہ انسان کی نیت کی درستی پر ہے. اور یہ نیت کی درستی یہ کوئی کسی جلسے کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی بھی دینی محفل میں انسان شریک ہو تو سب سے پہلا کام اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. اور جب صحیح نیت اور صحیح ارادہ انسان کر لیتا ہے تو اس کی برکت اس کے عمل میں شامل ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے, اپنی درستی کے لیے. اور ہم میں سے ہر شخص اصلاح کا اور درستی کا اسے ضرورت ہے, کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے. کوئی زندگی میں کسی بھی مرتبے اور مقام پر پہنچ جائے لیکن اصلاح اور درستی کا جو عمل ہے وہ تو انسان کی موت تک جاری رہتا ہے اور اس سے کبھی بھی انسان مستغنی نہیں ہو سکتا. اور جو اصلاح اور درستی سے مستغنی ہو گیا, جس نے یہ سوچا کہ مجھے اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ایسے شخص کا بجائے ترقی کے تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی کسی محفل میں شرکت کا موقع ملے تو صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے اور اپنے کو طالب بنا کر اصلاح کی نیت اور ارادے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. کیونکہ یہ طلب ایسی چیز ہے کہ طلب انسان کے عجز کو ظاہر کرتی ہے, اس کی انکساری کو ظاہر کرتی ہے, اس کی محتاجگی کو ظاہر کرتی ہے. اور جس کے اندر طلب نہ ہو تو طلب کا نہ ہونا پھر یہ علامت ہوتی ہے استغنا کی, اور وہ استغنا پھر وہ استکبار سے ملا ہوا ہوتا ہے, بڑائی سے ملا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بچائے. اور ایسی محفلوں میں شرکت کے لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان محافل کا جو فائدہ ہے, مجالس کا جو فائدہ ہے, فرماتے تھے کہ اسے حاصل ہوتا ہے کہ جو عجز و انکسار کے ساتھ جاتا ہے. اور اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ فیض لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں, فیضیاب ہونے کے لیے لوگ جاتے ہیں, تو اس کی مثال پانی کی ہے. اور پانی ہمیشہ نشیب میں جایا کرتا ہے, اونچائی پر نہیں جایا کرتا. اس لیے نشیب بن کر جاؤ, عز اور انکسار کے ساتھ جاؤ, پھر دیکھو کہ اللہ تعالی کا فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ طلب مقصود ہے, وصول مقصود نہیں ہے. طلب مقصود ہے, کیونکہ طلب یہ ہمارا فعل ہے, طلب اختیاری چیز ہے, اور وصول یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. تو ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے, اور جب ہم اپنے حصے کا کام پوری سچائی کے ساتھ کریں گے تو پھر اللہ کا جو فضل ہے وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور وصول بھی عطا ہو جائے گا. لیکن اس وصول کی فکر میں نہ رہے, اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم سچی طلب اپنے اندر پیدا کر لو, اور اس سچی طلب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے کام میں لگے رہو, اور جب کام میں لگے رہو گے تو پھر وہاں سے ابر رحمت جو ہے برسنا شروع ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ کام میں لگے رہو, اپنے کام سے ادھر ادھر نہ ہلو. اور آج دیکھا یہی جاتا ہے کہ جس طریقے سے کام میں لگنا چاہیے اور جو شوق اور جذبہ ہونا چاہیے, آج وہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا کہ انسان کو جیسے کھانے پینے کی فکر ہوتی تھی, لباس اور مکان کی فکر ہوتی تھی, اسی طریقے سے اللہ والوں کے پاس جانے کی, صحبتوں میں بیٹھنے کی فکر ہوتی تھی. آپ دیکھ لیجئے کہ لوگوں میں کیسی طلب ہوتی تھی کہ جلال آباد ایک چھوٹا سا قصبہ جہاں پر کوئی سہولیات نہیں, لیکن دنیا کے دور دراز کے علاقوں سے طلب تھی لوگوں کے اندر, فکر تھی کہ دور دراز سے سفر کر کے وہاں جا کر رہتے تھے, نہ گھر جیسا آرام تھا, نہ گھر جیسا کھانا تھا. لیکن کیا چیز تھی, ایک اللہ والوں کے ساتھ محبت اور تعلق تھا کہ جو اس سختی اور تکلیف سے بھی انسان اس مرحلے سے گزرتا تھا, لیکن ایک محبت کے ساتھ وہاں پہ رہتا تھا, کچھ حاصل کرنے کے لیے رہتا تھا. اور وہ حاصل کرنا کیا تھا, وہ حاصل کرنا یہی تھا کہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائے, اندر کی خرابیاں دور کرنے کا فکر ہوتا تھا, اچھائی کے حاصل کرنے کا فکر ہوتا تھا. لیکن آج تو کیفیت یہ ہو چلی ہے کہ جو جس جگہ پر ہے وہ اپنی حالت سے مطمئن ہے, وہ جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے وہ اپنی حالت سے مطمئن ہے, اور اپنے بڑوں سے اپنے کو مستغنی سمجھ رکھا ہے. تو بھائی اپنے بڑوں سے انسان کیسے مستغنی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ دن تو انسان کی موت کا دن ہے کہ جس دن وہ اپنے بڑوں سے مستغنی ہو, وہ یہ سمجھے کہ مجھے اب اپنے بڑے کی حاجت نہیں رہی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا کسی کے ذہن کے اندر ہے تو بھائی اس نے ابھی تعلق ہی صحیح معنی میں قائم نہیں کیا, ابھی کسی سے محبت ہی نہیں لگائی کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے. کیا بیٹا اپنے باپ سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور اگر بیٹا اپنے باپ سے مستغنی ہو رہا ہے, اپنے کو سمجھ رہا ہے, تو پھر اس سے بڑھ کے نالائق اور بے وقوف کوئی نہیں ہے.
لیکن آج یہ سب مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں اور وجہ اس کی صرف ایک ہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو تو بنا لیتے ہیں, ظاہر کو تو درست کر لیتے ہیں, لیکن اپنے باطن کا بنانا اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر تو دنیا کو نظر آتا ہے, باطن دنیا کو نظر نہیں آتا. اور جو چیز لوگوں کو نظر آتی ہے اسے تو ہم بنا لیتے ہیں, سنوار لیتے ہیں, لیکن جو چیز لوگوں کو نظر نہیں آتی اس چیز کے بنانے اور سنوارنے کا ہمیں فکر نہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز پر تمہاری نظر ہے اس پر اللہ کی نظر نہیں ہے, اور جس پر اللہ کی نظر ہے اس پر تمہاری نظر نہیں ہے. تمہاری نظر ظاہر پر ہے, اللہ کی نظر ظاہر پر نہیں ہے, اور تم اپنے باطن سے غافل ہو لیکن اللہ کی نظر تمہارے باطن پر ہے کہ تم اندر سے کیسے ہو, اندر سے کیسے ہو. اور آج اس اندر کو درست کرنے کا فکر ہمارے اندر بھائی نہیں ہے. اور یہ فکر کہاں سے پیدا ہوگا, کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے پیدا ہونے کا تو ایک ہی راستہ اور ذریعہ ہے کہ آدمی اللہ والوں کے قدموں میں جا کر بیٹھے, ان کی صحبتوں کو اختیار کرے. جب یہ فکر اندر سے پیدا ہوتا ہے اور اس فکر کو ایک جلا ملتا ہے, اور اگر صحبتوں سے بے نیاز ہو جائے تو پھر یہ فکر اندر سے کیسے پیدا ہوگا؟ اور جب ایک انسان کی اپنے اندر یہ فکر نہیں ہوگا تو پھر اسے اپنی اولاد کا فکر کب ہوگا, اور اپنی بیوی کا فکر کب ہوگا, اپنے گھر والوں کا فکر کب ہوگا؟ آج یہی کیفیت ہے کہ یہ فکر جو ہے وہ مٹتی چلی جا رہی ہے, اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ انسان ظاہر کو درست کر لے اور اپنے باطن کو درست نہ کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ, کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو ظاہری گناہ تو ہمیں معلوم ہے, ظاہری گناہ تو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں, لیکن باطن کے گناہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ باطن کے گناہ کون ہمیں بتائے گا؟ باطن کے گناہ یہی اللہ والے بتائیں گے, لیکن جب پتہ چلے گا جب ان کے قدموں میں جا کر بیٹھیں گے. لیکن ہمارا نفس بہانے بناتا ہے, ہمارا نفس یہ کہتا ہے جی ابھی تو فرصت نہیں ہے, آج یہ مصروفیت ہے, کل وہ مصروفیت ہے, اور ایک مصروفیت کا لمبا پلان ہمارے سامنے ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم صحبتوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جتنا انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے یاد رکھیے اتنے حجابات بڑھتے چلے جاتے ہیں, حجابات بڑھتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ اللہ والوں کے قلوب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مرکز ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے, لیکن اس فیاض حقیقی کا فیضان خاص اللہ والوں کے دلوں پر ہر آن ہوتا رہتا ہے, ہر آن ہوتا رہتا ہے. اور جو ان کے پاس آ کر بیٹھتا ہے, فرمایا کہ وہ پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, اس فیاض حقیقی کے فیضان سے اس پاس بیٹھنے والے کو بھی حصہ ملتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پاس آ کر تو بیٹھے. آج تو وہ پاس بیٹھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ بڑا افسوس ہوتا ہے. اور ہر جگہ کی آج یہ کیفیت ہے, چاہے کہیں پر چلے جاؤ انسان اپنی پریشانیوں کا رونا آج رو رہا ہے. جس کو دیکھو گھر گھر کے اندر پریشانی ہے, گھر گھر کے اندر بے چینی ہے, لیکن کیا اس پریشانی کے رونے سے, کسی کے سامنے ذکر کرنے سے کیا وہ پریشانی دور ہو جائے گی؟ ایک آدمی اگر بیمار ہو جائے اور وہ اپنی بیماری کا واویلا کرتا رہے تو کیا اس کے واویلا کرنے سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی؟ ارے بھائی اس کا علاج تو یہ ہے کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا اور ڈاکٹر تجھے جو دوا دے اس دوا کو تو استعمال کر, اللہ سے دعا کر, اللہ تجھے شفا دے دے گا. اسی طریقے سے بہت سی پریشانیاں اس کا تعلق انسان کی اپنی کوتاہیوں سے ہوتا ہے. یہ کتنا ہی ان پریشانیوں کا واویلا کرتا رہے لیکن جب تک سبب کو دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ پریشانی دور نہیں ہوگی. اور سبب دور کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں. کیوں؟ کہ وہ ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کے اندر لذت بھی ہے، شہوت بھی ہے، غفلت بھی ہے، بہت سی چیزیں اس کے اندر جمع ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے نقصان اور تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ اس تباہی کا تو ذکر کرتا ہے، نقصان کا تو ذکر کرتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتا کہ آ کس سبب سے رہی ہے، اس آنے کا سبب کیا ہے. آنے کا سبب اپنی ذاتی کوتاہیاں ہیں، اور ان کوتاہیوں کا علاج کہاں سے ملے گا؟ وہ علاج بھی تو اللہ والوں کے پاس ملے گا. اور پھر یہ تو اللہ کے ایسے مخلص بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک ایسا خیر خواہی کا جذبہ دلوں کے اندر ہوتا ہے کہ خالی اس کا حال سنتے نہیں، اس کا علاج خالی بتاتے نہیں، بلکہ اللہ سے راتوں کو دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بھی بہاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رائے گا نہیں کرتا، اور وہ دعائیں رنگ لاتی ہیں، اثر دکھاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر طلب پیدا کر لے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ طلب اگر سچی ہو، طلب اگر کامل ہو، تو پھر ابر رحمت برسنے لگتا ہے، برسنے لگتا ہے. آج ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے کہ ایک وقت تھا کہ انسان اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، ذکر نہیں کرتا تھا، تو طبیعت کے اندر بے چینی اور بے قراری ہوتی تھی. آپ تربیت السالک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مکتوبات پر وہ مشتمل کتاب جس میں سالکین کے خطوط کے جوابات ہیں، آپ ذرا اس کو پڑھیے کہ لوگوں نے کیسے کیسے اپنے احوال کو جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور پھر کیسے کیسے جوابات ان کو ملے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی حال اپنے شیخ سے چھپایا نہیں ہے، اور آج یہ کیفیت ہے کہ ہم کچھ ظاہر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو یہ دلوں پر جو لگی ہوئی گرا ہے، یہ دلوں پر لگی ہوئی گرا کھلے گی کس طریقے سے، یہ مسئلے حل ہوں گے کس طریقے سے، اور یہ پریشانیاں دور ہوں گی کس طریقے سے. آج ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ نہیں لیتے کہ آخر اس دل کے اندر ہے کیا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم آخر چاہتے کیا ہے. کبھی اپنا احتساب تو کرنا چاہیے، کبھی اپنا جائزہ تو لینا چاہیے کہ یہ دل آخر اس دل کے اندر ہے کیا چیز. دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، کسی عورت کی محبت ہے، آخر کس چیز کی محبت دل کے اندر ہے. آج اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن فضول کاموں کے اندر، آج سوشل میڈیا کے اندر، آج فضول گوئی کے اندر آج ہمارے پاس بہت وقت فارغ ہے کہ آج اس میں ہم اپنے گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کچھ دیر بیٹھ کر اپنا جائزہ لے لیں، اپنا احتساب کر لیں کہ آخر ہمارے اندر ہے کیا چیز، اور اگر کوئی خرابی ہمارے اندر موجود ہے تو وہ خرابی دور کس طریقے سے ہوگی، اس کا فکر تو کرنا چاہیے. اور بھائی اگر آج ہم نے فکر نہ کیا تو یاد رکھیے کہ پھر موت کے بعد کوئی دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی کا جو انحصار ہے وہ اسی زندگی پر ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، اور یہ بہت محدود سی زندگی ہے. اور اس زندگی کے بارے میں کسی دھوکے کے اندر مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، کچھ کر لیں گے، بہت تو ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ بہت تو گزر چکی ہے، اب تو بہت تھوڑی سی باقی ہے. اس تھوڑی سی کے اندر اگر فکر نہ کیا تو پھر اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ہم نقصان کر بیٹھیں گے، اور وہ نقصان بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ مال اور یہ بیٹے وہاں پہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہاں پر ایک بنا ہوا اور سنورا ہوا دل کام آئے گا، اور یہ دل کا بنانا، یہ سنوارنا، یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنے دلوں پر محنت کی ہے اس دل کو بنانے کے لیے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال اپنے دل کی چوکھٹ پر بیٹھ کر پہرا دیا ہے. 40 سال اپنے دل کی چوکھٹ پر بیٹھ کر پہرا دیا کہ کوئی غیر اس کے اندر داخل نہ ہو جائے. اور آج ہم نے نہ معلوم کتنے اغیار اس کے اندر بٹھا رکھے ہیں، دل میں اغیار ہی اغیار، اور یار کبھی کبھار کہ جس کو دیکھو اغیار کا خیال تو ہے لیکن یار کا خیال نہیں، کبھی اللہ کا استحضار نہیں. دل جو ہے وہ اغیار سے بھرا ہوا ہے. کبھی سوچا کہ یہ اغیار سے خالی کس طرح سے ہوگا؟ اللہ کی محبت کب اس دل کے اندر آئے گی؟ اللہ کی معرفت کب اس دل کے اندر پیدا ہوگی؟ صبر اور شکر کب اس دل کے اندر آئے گا؟ قناعت اور توکل کب اس دل کے اندر آئے گا؟ تفویض کب اس دل کے اندر آئے گی؟ آخر یہ چیزیں کب ہمارے اندر پیدا ہوں گی؟ آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. بھائی یہ غفلت ہے، اور اس غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا مل بیٹھنا جو ہے یہ ایک فکر کے لیے ہے، یہ فکر کے لیے ہے کہ ہم ایک فکر اپنے اندر بیدار کریں کہ جس کے دل میں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، ایمان کا نور اس کے دل کے اندر ہے، لیکن خواہشات کی راہ کے تلے اس نے اس نور کو دبا رکھا ہے. اور پہلے زمانے کے اندر جب یہ جدید قسم کے گیس نہیں تھے، تو جب گھروں کے اندر چولہے بند کیے جاتے تھے تو راکھ کے نیچے آگ موجود ہوتی تھی، اور پھر اس راکھ کو ہٹا کر نیچے سے چنگاری نکال کر آگ کو دوبارہ بھڑکایا جاتا تھا. اسی طریقے سے بھائی ہمارے دل کے اندر وہ ایمان کی چنگاری تو موجود ہے، لیکن خواہشات کی راکھ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس خواہشات کی راکھ کو ہٹا دے، اس کے بعد دیکھے کہ ایمان کی چنگاری بھڑک جائے گی، اور یہ فکر جو ہے وہ دلوں کے اندر بیدار ہو جائے گی. اور جن کے دلوں کے اندر فکر ہوتی تھی، کیسے کیسے لوگ ہوتے تھے جو اپنی اصلاح کے لیے خانقاہوں کے اندر آتے تھے اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک شخص کا واقعہ کہ اس میں تکبر کا مرض تھا، اور یہ تکبر کا مرض کوئی معمولی مرض نہیں ہے، ام الامراض ہے. اور نہ معلوم کس کس انداز میں اس تکبر کی بڑائی کی لہریں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اسے پتا بھی نہیں ہوتا لیکن تکبر کی لہریں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. حضرت نے مختلف علاج اس شخص کے لیے تجویز فرمائے. فرمایا کہ نمازیوں کے لوٹے بھرا کرو وضو کے لیے، استنجے کے لیے، نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو. مختلف علاج تجویز کیے، لیکن چند دن کام کرنے کے بعد پھر طبیعت کے اندر پھر بڑائی ہوتی تھی کہ جی میں تو یہ کام کر رہا ہوں. آخر حضرت نے ایک علاج تجویز فرمایا، ایک کاغذ پر تحریر لکھ کر دی کہ جب نماز کا سلام پھرے فوراً کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کرو کہ حضرات میرے شیخ نے میرے اندر تکبر کا رذیلہ تجویز کیا ہے، میرے اندر تکبر کا مرض ہے، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس مرض سے میرا پیچھا چھڑا دے، نجات دے دے. اب کتنی سخت بات ہے، لیکن وہی بات کہ جس کے دل کے اندر فکر ہوتی ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ دنیا کی رسوائی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے دل کو بدلنا چاہتا ہے، پھر وہ ایسی رسوائی کو گوارا کر لیتا ہے. وہ شخص کھڑا ہوا، نماز کا سلام پھرا، کھڑا ہو گیا، ایک نماز میں اعلان کیا، دوسری نماز میں اعلان کیا، اور تیسری نماز میں جب اعلان کیا تو چیخ مار کے رو پڑا اور حضرت کی خدمت میں آیا، اور آ کر حضرت کو دعائیں دینے لگا کہ حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے یہ مرض دل سے نکال دیا، کہ تیسری نماز کے اندر وہ کیفیت اس کے دل سے ختم ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے. لیکن آج تو ہم اس مرض کو بتانے کے اندر شرماتے ہیں. ارے بھائی ایسا شرمانا کس کام کا کہ جو کسی خسارے اور نقصان کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں. ایک شخص مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے آیا، لیکن بڑی شان کے ساتھ آیا کہ ملازم کے سر پر ٹوکرا مٹھائی کا رکھ کر لایا، نواب تھا. حضرت نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس میں تکبر کا مرض ہے کہ اس شان کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ بیٹھ جائیے اور اس ملازم کو فارغ کر دیجیے، میں کام سے فارغ ہوتا ہوں تو آپ کو بیعت کرتا ہوں. کہا بہت اچھا، بیٹھ گیا. حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں تو مجھے وقت ملا نہیں، آپ میرے ساتھ چلے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہاں جا کر میں آپ کو بیعت کروں گا. اب مٹھائی کا ٹوکرا وہ اٹھا کر حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور حضرت بازاروں سے لے کر گزر رہے ہیں. پھر کسی دوسری جگہ پر پہنچے، وہاں جا کر بھی حضرت نے کہا کہ بھئی یہاں بھی مجھے فرصت نہیں ملی، اب کسی تیسری جگہ پر جا کر آپ کو بیعت کروں گا. اب وہی مٹھائی کا ٹوکرا ہاتھ میں اور وہ خود پیچھے پیچھے حضرت کے جا رہے ہیں. پھر ایک جگہ پر جا کر حضرت نے ان کو بیعت کیا اور حضرت نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تم سے جو ہے یہ مشقت لی ہے یا یہ کام لیا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ مرض جو سینکڑوں برس کے مجاہدے سے نہ جاتا، اس تھوڑی سی مشقت سے تمہارے اندر سے چلا گیا کہ تم اس شان کے ساتھ آئے تھے کہ ملازم کے سر پر ٹوکرا رکھوا کر لائے تھے، اب یہ میں نے تم سے جو مٹھائی کا ٹوکرا اٹھوایا تو تمہارے اندر سے تکبر کا مرض نکل گیا، یہ بڑائی کا مرض نکل گیا. تو بھائی نہ معلوم کس کس انداز میں یہ خرابی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اس کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن ہم تو صحبتوں کے اندر جاتے نہیں، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھتے نہیں، تو پھر آخر یہ مرض ہمارے اندر سے دور کیسے ہوں گے؟ اور یہ تکبر، یہ بڑائی کا جو مرض ہے، آپ دیکھ لیے کہ شیطان تکبر کی وجہ سے مارا گیا اور بلم باورا کتنا بڑا عبادت گزار تھا لیکن تکبر کی وجہ سے مارا گیا. تو کیا آج کوئی انسان تکبر کرے اور وہ پھر پنپ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے؟ اور یہ بڑائی تکبر تو اللہ تعالی کی ذاتی صفت ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عظمت اور کبریائی میری چادر ہے اور اس کو جو مجھ سے لے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا. تو بھائی یہ تو اللہ کو زیبا ہے، کسی بندے کو یہ چیز زیبا نہیں ہے، لیکن بندے آج تکبر کے اندر بھرے پڑے ہیں اور اس کی مثالیں گھر کے ماحول کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ گھر کے ماحول میں ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج میاں جو ہے وہ میاؤں بنا ہوا ہے، میاؤں بنا ہوا ہے کہ جس کو دیکھو گھر کے اندر اس کا غصہ جو ہے وہ آپے سے باہر ہے، کہ بیوی اگر کوئی بات کہتی ہے اس کا منشا محبت ہوتا ہے اور وہ شوہر سے نہ کہے تو کس سے کہے، نہ کسی محلے والے سے جا کر کہے، لیکن وہی بات کہ گھر کے ماحول کو یہ خود آگ لگاتا ہے، تلخیاں خود پیدا کرتا ہے کہ ادھر سے کوئی سوال آیا ادھر سے تلخ جواب گیا، اور اگر اس کے جواب میں وہاں سے بھی تلخی ہو گئی تو بس گھر کے ماحول کو آگ لگ جاتی ہے. اور ایسی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ آٹھ آٹھ سال گزر گئے کہ شوہر الگ کمرے میں ہے، بیوی الگ کمرے میں ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس گھر کا کیا حال ہوگا، کہ وہ کیا جنت کدا ہوگا یا جہنم کدا ہوگا، آخر اس گھر کا کیا حال ہوگا کہ جہاں پر میاں اور بیوی کے تعلقات میں اتنی کشیدگی ہو. اور یہ بھی تو ایک تکبر اور بڑائی کی علامت ہے کہ آدمی بیوی کی بات کو نہ سن سکے، اس کے منشا کو نہ پہچان سکے. اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک موقع شناسی اور ایک مردم شناسی، کہ اگر موقع شناسی اور مردم شناسی انسان کے اندر نہیں ہے، فرماتے تھے کہ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. ایک تو موقع کو پہچاننا چاہیے کہ یہ موقع کیسا ہے، اور دوسرے سامنے والے کو پہچاننا چاہیے کہ وہ سامنے والا کون ہے. لیکن جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو نہ اس کے اندر موقع شناسی ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر مردم شناسی ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں سے وہ خالی ہوتا ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے اپنے کو وہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، باقی تو کوئی کچھ بھی نہیں. اب اس کے اندر کیا مردم شناسی ہوگی اور کیا اس کے اندر موقع شناسی ہوگی. آج گھر گھر کے اندر یہ شکایت ہے، گھر گھر کے اندر تلخیاں ہیں، اولاد بیٹے اور باپ کے درمیان تلخیاں ہیں. بات وہی ہے کہ بیٹا چاہتا ہے کہ میری چلے اور باپ چاہتا ہے کہ میری چلے، لیکن جو اس کا صحیح حل ہے، صحیح راستہ ہے، اس صحیح حل اور صحیح راستے کی طرف نہیں آتے کہ زندگی سکون کے ساتھ جب گزرتی ہے، کہ جب انسان اللہ والوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور مشورے کے ساتھ وہ زندگی کو گزارتا ہے اور حالات کی پوری پوری اطلاع کرتا ہے، اسے رہنمائی ملتی رہتی ہے اور اس رہنمائی کے ساتھ زندگی آرام دہ اور سکون والی بن جاتی ہے، لیکن آج اس سے تو ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو بگاڑ لیا، اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا گھروں کے اندر آیا، آج یہ کیفیت ہے کہ ہر آدمی اپنے موبائل کے ساتھ الگ مصروف ہے، یعنی گھر کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اجنبیت کا شکار ہے کہ بیوی الگ، شوہر الگ، اولاد الگ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں ہے، بات نہیں ہے، کہ بس وہ موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اجنبیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ کہ گھر کا ماحول تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپس میں گفتگو ہو، تبادلہ خیال ہو، ایک دوسرے کو سمجھنا ہو، ایک دوسرے کو سمجھانا ہو، بڑا چھوٹے کی بات کو سنے، چھوٹا بڑے کی بات کو سنے، اگر کوئی غلطی پر ہے تو اس کی غلطی کی درستی کرے، اس کی غلطی کی اصلاح کرے۔ لیکن آج اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اگر وقت ہے تو سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے۔ اپنے وقت کو وہاں ضائع کیا جاتا ہے، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا۔ جبکہ میں بار بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان کی اصل کمائی اس کا مال نہیں ہوتا، اس کا نام نہیں ہوتا، اصل کمائی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ آج انسان مال کما کر، نام کما کر سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہو گیا۔ ارے بھائی، اگر اولاد کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر تیرا یہ مال کس کام کا، تیرا یہ نام کس کام کا؟ اصل کمائی انسان کی اولاد ہے، اور سب سے زیادہ اپنی اولاد کو سنبھالنا چاہیے، اور اولاد کے سنبھالنے کا راستہ یہی ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھو، اسے اپنے سے دور نہ کرو، اسے اجنبیت کا احساس نہ ہونے دو، بیوی کو اجنبیت کا احساس نہ ہونے دو۔ کیونکہ اگر اجنبیت کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر وہ آپ سے نظر ہٹا کر پھر کسی اور طرف دیکھنے لگیں گے۔ ظاہر ہے کہ انہیں تو انسیت چاہیے، اور اگر آپ انہیں انسیت نہیں دیں گے تو پھر کہیں اور وہ انسیت کو تلاش کریں گے، اور اگر وہ کہیں اور انسیت کو تلاش کریں گے تو ممکن ہے کہیں غلط ہاتھوں کے اندر وہ چڑھ جائیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ مرد بھی غلط تعلقات کے اندر مبتلا ہے اور عورتیں بھی غلط تعلقات کے اندر مبتلا ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ جب گھر کے ماحول کے اندر انسیت نہ ملی تو انسیت کی تلاش میں پھر انسان بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ تو اس لیے بھائی، خدا را اپنے گھروں کو جو ہے اس اجنبیت کے ماحول سے بچائیے، اور اس گھر کے اندر انس پیدا کیجئے، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، کہ آپ اپنے گھر کے اندر کس طرح سے رہتے تھے، اپنی بیویوں کی کس طرح سے دلجوئی فرماتے تھے، کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، برتاؤ کرتے تھے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے لیے رہنما اصول نہیں ہیں؟ آخر یہ چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ان اخلاق پر کون عمل کرے گا؟ کیا کوئی غیر اس پر عمل کرے گا؟ یہ اخلاق ہمارے لیے نہیں ہے۔ آج جب ہم نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا تو پھر آج ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی آ گئی، اجنبیت آ گئی، ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہو گئیں، اور اس کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کہ کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں صاحب جو ہے ان کی بیوی شکایت کر رہی ہے، آپ دعا کریں کہ 8 سال سے جو ہے وہ الگ کمرے میں سوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے سن کر کتنا دکھ ہوا، کہ اس بیوی پر کیا بیتتی ہوگی کہ جس کا شوہر الگ اس سے ہو کر سوئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آخر ایک نکاح کے اندر تمہارے وہ آئی ہے، اس کا حق تم سے وابستہ ہو گیا، اور اتنی سختی دل کے اندر، آخر وہ دل کتنا پتھر دل ہوگا۔ بھائی، اپنے گھر کے ماحول کو بچانے کے لیے اگر اپنی بات کو پیچھے ہٹانا پڑے تو ہٹا دینا چاہیے، پھر انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، انا پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بہت سے معاملات صرف اس لیے بگڑتے ہیں کہ انسان انا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، کہ میں کیوں جھکوں، میں کیوں چھوٹا بنوں۔ کبھی عورت کے اندر انا آ جاتی ہے، اور کبھی مرد کے اندر انا آ جاتی ہے، اور گھر کے ماحول کو آگ لگ جاتی ہے، اور اولاد جو ہے اس کی تربیت کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس انا پرستی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، اور یہ انا پرستی سے انسان کہاں نکل سکتا ہے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے مرکز پر اگر آئے گا تو نکلے گا، اور اگر مرکز سے دور رہے گا تو نہ معلوم کتنی انا پرستیوں کا شکار ہو جائے گا، کتنی نفس پرستیوں کا شکار ہو جائے گا، شہوت پرستی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ جڑا رہے گا، صحبتوں سے وابستہ رہے گا، تو یہ حفاظت کے حصار میں رہے گا، حفاظت کے قلعے کے اندر رہے گا، اسے رہنمائی ملتی رہے گی، اس کی اندر سے بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد اگر کہیں غلطی بھی کرے گا لیکن اس غلطی کو درست بھی جلدی کر لے گا۔ یہ نہیں کہ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کا ہو جانا اتنا برا نہیں ہے، لیکن اس غلطی پر جمع رہنا، ڈٹا رہنا یہ زیادہ برا ہے۔ یہ انا پرستی کی علامت ہے کہ ایک تو غلطی ہو اور پھر اس غلطی پر انسان جمع رہے، ڈٹا رہے اور اپنے کو صحیح سمجھتا رہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب سے فرمایا تھا کہ خواجہ صاحب اپنے قول پر جمود نہ ہو، اپنی رائے پر جمود نہ ہو، یعنی اپنی بات پر جمنا نہ ہو۔ تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت اس سے مراد کیا ہے، قول حق یا قول باطل؟ تو فرمایا کہ ارے خواجہ صاحب پھر کیا سمجھے، کیا قول باطل پر بھی کوئی جمود ہوتا ہے؟ اس سے مراد قول حق ہے، کہ قول حق پر بھی جمود نہ ہو، یعنی اپنی بات صحیح بات بھی کہہ کر پھر اس پر جمنا نہ ہو، پھر آگے اس کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جھگڑے سے، عناد سے، فساد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج بہت سے معاملات میں ہم خود فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے اخلاق کو بگاڑ بیٹھتے ہیں، اپنے اندر خرابی پیدا کر لیتے ہیں، چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر کینہ پیدا کر لیتے ہیں کہ جی ہماری بات تو مانتا نہیں۔ ارے بھائی، ہماری بات ماننا کیا اس پہ فرض اور واجب تھا؟ آپ نے اگر کوئی بات کہہ دی، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور ممکن ہے کہ آپ کے کہنے میں اور اس خلوص کے اندر کوئی کمی ہو کہ آپ کی بات میں اثر نہیں ہے، آپ اپنے خلوص کی تجدید کریں، مزید اخلاص کے ساتھ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ اثر پیدا کر دے گا۔ لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ کسی سے بدگمان ہو جائے، دل کے اندر کینہ پیدا کر لے کہ جی میں نے تو کہا تھا میری بات مانی نہیں۔ تو کسی سے منوانا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، پہنچانا تو ہے، اور پہنچانے بھی جب ہے کہ پہنچانے کا انداز آتا ہو، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پھر تو وہ پہنچانا ہے۔ اور اگر دل کے اندر تلخی ہے، سختی ہے، تو بھائی پھر ایسے پہنچانے سے بھی روکا جائے گا کہ پہلے اپنے دل کا علاج کراؤ، پہلے اس دل کے اندر نرمی پیدا کرو۔ آج اس دل کے اندر جو سختیاں ہیں، قساوت ہے، میں ابھی اثر سے پہلے بھی، اثر کے بعد بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو انس ہونا چاہیے، وہ انس آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج ہم نے بہت سے اور شوق پیدا کر لیے، اور ان شوقوں کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو لگا دیا، لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ جو وقت لگانا چاہیے تھا، آج ہم نے وہ وقت نہیں لگایا۔ آپ دیکھیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے تعلق والوں میں، مریدین میں، ایسے ایسے لوگ بھی تھے جو سوا سوا لاکھ دفعہ روزانہ اس میں ذات کیا کرتے تھے، سوا لاکھ۔ آخر ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان کے پاس بھی یہی وقت تھا، لیکن وہ سوا سوا لاکھ اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک خاتون کا واقعہ خود تربیت السالک کے اندر موجود ہے کہ اس کے شوہر نے حضرت کو خط لکھا اور لکھا کہ حضرت، میری بیوی گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت دیکھ بھال کرتے ہوئے، روزانہ 24,000 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر کر لیتی ہے، اللہ 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 24,000 اس میں ذات کر لیتی ہے۔ آج تو کسی کو 1,000 مرتبہ بتا دو، 1,000 مرتبہ بھاری پڑ جاتا ہے، حالانکہ 1,000 میں کتنا وقت لگتا ہے، ایک 12 تسبیح کے ذکر میں کتنا 15-20 منٹ لگتے ہیں، لیکن آج وہ 15-20 منٹ ہمارے پاس فارغ نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے دل میں نامعلوم کن چیزوں کو جگہ دے رکھی ہے، اور جس چیز کو جگہ دینی چاہیے آج وہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ تو بھائی ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دل جو ہے یہ ہمارے بدن کا بادشاہ ہے۔ اگر بادشاہ کے اندر بگاڑ ہوگا تو پوری سلطنت کے اندر بگاڑ ہوگا، اور اگر بادشاہ میں سدھار ہوگا، بادشاہ صحیح ہوگا، تو اس کی پوری رعیت بھی صحیح ہوگی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ تمہارا دل ہے، دل کے بننے سے، سنورنے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، اعمال سنور جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب کھانا کسی برتن میں پکایا جاتا ہے تو اس برتن کو پہلے اندر سے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ کسی میلے کچیلے برتن کے اندر کھانا پکایا جائے یا کھانا پکانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کیا جائے؟ کہ کھانے کے اجزاء ہی تو لگے ہوئے ہیں، چلو دوسرا کھانا اس کے اندر پکا لو۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ایسا کیا تو کھانے کی لذت، کھانے کا مزہ کبھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ لذت اور مزہ بگڑ جائے گا۔ تو اسی طرح بھائی، یہ دل بھی ایک برتن ہے۔ اب اس برتن کے اندر اگر ناجائز محبتیں ہوں گی، شہوتیں ہوں گی، لذتیں ہوں گی، یہ اندر سے برتن نجس ہوگا، تو پھر عبادت میں، ذکر میں کیا لذت آئے گی، کیا مزہ آئے گا، کیا اس کی حلاوت محسوس ہوگی؟ اس کی لذت اور حلاوت تو جبھی محسوس ہو سکتی ہے کہ اس دل کو اغیار سے خالی کیا جائے، اللہ کے غیر سے اس دل کو خالی کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بھی انسان اللہ کہتا ہے، اس اللہ کہنے کی لذت اور حلاوت اسے رگ رگ کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب کہ اس دل کو صاف تو کرے، اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دل کے جو معالج ہیں، اس دل کو صاف کرنے والے، اس کی صفائی کرنے والے آج وہ جگہ جگہ پر موجود ہیں، لیکن محرومی تو ہماری ہے کہ ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ محرومی ہماری ہے کہ ہم ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، کہ ہم اس بات کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ دل کی صفائی بھی کوئی چیز ہے، اس دل کو بھی صاف کرنا چاہیے، اس کو اللہ کے غیر سے خالی کرنا چاہیے۔ بس جس طرح سے زندگی چل رہی ہے، چل رہی ہے بھائی، اس طرح سے جو ہے یہ دل آباد نہیں ہوا کرتے، بلکہ دل برباد ہوا کرتے ہیں۔ دلوں کی آبادی تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، نرمی کے ساتھ ہے، عاجزی کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، معرفت کے ساتھ ہے۔ دل کی آبادی تو ان چیزوں کے ساتھ ہے، ادب اور احترام کے ساتھ ہے، نفرت اور حقارت کے ساتھ نہیں ہے۔ نفرت اور حقارت کے ساتھ تو بربادی ہے۔ تو دل کی آبادی کا فکر ہونا چاہیے، اور وہ دل کی آبادی اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ والوں کی معیت کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے۔ لیکن اس کی قدر کرنی چاہیے ہر موقع پر، جہاں بھی انسان کو موقع مل جائے، ایسے موقع کو غنیمت جان کر، ایسی صحبتوں کو غنیمت جان کر، اور طلب کے ساتھ اس میں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ پھر نامعلوم ایسے موقع ملے یا نہ ملے، کب انسان کی زندگی اس سے جو ہے وہ بے وفائی کر جائے، کب اس کا ساتھ چھوڑ جائے، اور پھر خالی انسان حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا فکر عطا فرمائے، اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرمائے، اور جو تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہے، اس تعلق کے اندر اللہ ہمیں صدق عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے۔ کیونکہ صدق جو ہے یہ مقامات باطنہ میں ایک اہم مقام ہے، اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدق ایک ایسا مقام ہے کہ اس کی ہر مقام کے اندر اس کی ضرورت ہے، کہ اگر شکر ہے تو صدق کی ضرورت ہے، صبر ہے تو صدق کی ضرورت ہے، توکل ہے تو صدق کی ضرورت ہے، تفویض ہے تو صدق کی ضرورت ہے۔ تو یہ صدق ایسا مقام ہے کہ ہر مقامات باطنہ میں اس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس تعلق کے اندر بھی صدق کی ضرورت ہے۔ خالی یہ نہیں، جیسے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہر آدمی نے دو شیخ بنا رکھے ہیں، ایک تو وہی لوگوں کو بتانے کے لیے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے کہ جی فلاں شیخ سے میرا تعلق ہے، اور پھر اس میں بھی مشہور زمانہ شخصیت کو تلاش کر کے، کہ تاکہ کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں کتنے بڑے شیخ سے تعلق ہے، اور دوسرے فرمایا کہ اس نے شیخ اپنے نفس کو بنا رکھا ہے کہ نام کے لیے تو وہ شیخ ہے، لیکن شیخ در حقیقت اس کا نفس ہے، کہ جو اس کا نفس کہتا ہے یہ شیخ کی بات تو نہیں مانتا لیکن اپنے نفس کی بات مانتا ہے۔ تو وہ شیخ اس کا نہیں ہے، نفس اس کا شیخ ہے۔ اور بھائی جس کا شیخ اگر نفس ہو تو کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ اس لیے اس تعلق کے اندر بھی صدق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سچائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ شیخ جو ہے وہ تو باب التوبہ ہے، وہ تو توبہ کا دروازہ ہے، اور جسے توبہ کا دروازہ مل جائے اور پھر اس کے باوجود وہ میلا کچیلا ہو، اس کے باوجود وہ پریشان حال ہو، تو پھر اپنی شامت اعمال ہے، اپنی شامت اعمال ہے۔ پھر اپنے آپ کو اپنی شامت اعمال سے بچانا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ موجود ہے اور یہ پریشان حال ہے. جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہوا, کہتا ہے جی میں ناپاک ہوں, کیسے پاک ہوں گا اگر دریا میں گیا, کہیں دریا ناپاک نہ ہو جائے. تو دریا اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو کیا, تیرے جیسے سینکڑوں بھی میرے اندر آ جائیں, میں ان کو بھی پاک کر دوں اور میں پھر بھی پاک رہوں. تو اسی طریقے سے جو باب توبہ جس کو مل گیا اور اس کے باوجود اس کی توبہ کی تکمیل نہ ہوئی, کیونکہ مقامات باطنہ میں پہلا مقام جو ہے وہ مقام توبہ ہے, اور جس کی مقام توبہ کی تکمیل نہ ہو پھر اس کی کسی مقام کی تکمیل نہیں ہوتی, کیونکہ توبہ کے اندر اس کی ابھی کمی توبہ ہی کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی, تو باقی آگے کس چیز کی تکمیل ہوگی. اور اس پر حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ ایک پٹیالہ کے ایک شیخ میرے پاس آئے. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا تو حضرت نے توبہ کی تکمیل پر جو ہے کچھ بیان فرمایا کہ مقامات باطنہ میں پہلا مقام جو ہے وہ توبہ ہے, کہ اگر کسی کے مقام توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی تو پھر کسی بھی مقام کی تکمیل نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جب وہ شیخ اس بیان میں بیٹھے تھے, خلوت میں میرے پاس آئے اور آ کر رونے لگے کہ جی میرے تو 1000 سے زیادہ مرید ہیں, لیکن آج آپ کی صحبت میں بیٹھ کر مجھے یہ پتا چلا کہ میری تو ابھی مقام توبہ کی بھی تکمیل نہیں ہوئی, تو میں آگے میرا کیا بنے گا, آپ اندازہ کیجئے. فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میرے مرید ہیں لیکن ابھی تک مقام توبہ کی تکمیل نہیں ہوئی. تو بھائی ہمیں توبہ کی بھی تکمیل کرنی چاہیے, اور یہ توبہ کی تکمیل در حقیقت ایمان کی تکمیل ہے, ایمان کی ترقی کا یہ راستہ ہے, اور ایمان کی ترقی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اس دنیا کے اندر کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ جس کھیل تماشوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ ہم اپنے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے بلکہ اپنے ساتھ بدخواہی کر رہے ہیں, بدخواہی کر رہے ہیں. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج اس زمانے کے اندر ہمارا جو نقصان ہے کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے بلکہ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور اس دشمنی کو کون ختم کر سکتا ہے, اس نقصان کو کون ختم کر سکتا ہے, اس کو ہم خود ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہوگی, ارادہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو بدلنے کا, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا, اپنی عادات کو تبدیل کرنے کا, اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کا. خالی یہ نہیں کہ شیخ کی توجہ ہوگی تو کام بن جائے گا, اور شیخ کی دعا ہوگی تو کام بن جائے گا, اور انہیں سب حالات کی خود بخود پتہ چل جائے گا, کشف انہیں ہو جائے گا. ارے بھائی اس انا کو کب انسان پامال کرے گا, اس خودی کو کب اپنے اندر سے نکالے گا کہ خود اپنے حال کو تو بیان نہیں کرنا چاہتا, یہ کتنی بڑی خودی کی بات ہے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خودی کے ساتھ کبھی خدا نہیں ملا کرتا, خودی کے ساتھ کبھی خدا نہیں ملا کرتا. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میرے یہاں پہلا قدم جو ہے وہ اس خودی کو مٹانا ہے, کہ جو اس راستے میں قدم رکھے اپنی خودی کو اپنی انا کو مٹا کر قدم رکھے پھر اس کے بعد تو ترقی کر سکتا ہے, ورنہ اس خودی کے ساتھ کبھی خدا کو یہ پا نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو خود اپنی پرستش کے اندر لگا ہوا ہے, خود پرستی کے اندر یہ مبتلا ہے, تو یہ خدا پرستی کی طرف کب جائے گا. آج دیکھ لیجئے نفس پرستی کیا چیز ہے, خود پرستی کیا چیز ہے, کہ انسان کا نفس جو کہتا ہے, اس کا جی جو کہتا ہے یہ اس کی بات پہ عمل کرتا ہے, تو یہ نفس پرستی ہے. اب نفس پرستی سے نکلے گا تو خدا پرستی کی طرف جائے گا, اس نفس کی خواہشات کو چھوڑے گا تو پھر اللہ کی خواہشات پہ یہ چلے گا. اور آج یہ کیفیت ہے کہ ہم نفس کی خواہشات کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, کیونکہ اس کی لذت اور اس کی مزہ لگا ہوا ہے. ارے بھائی اس لذت اور مزے کے پیچھے, اس لذت اور مزے کو خراب نہ کرو جو اللہ کے ذکر کی حلاوت اور مزہ ہے. ابھی اس لذت اور مزے اس کی لذت اور مزہ ابھی منہ کو لگا نہیں, اس کی چاشنی ابھی محسوس ہوئی نہیں. اگر اس کی چاشنی انسان کو محسوس ہو جائے کہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کی کیسی حلاوت ہے اور کیسی چاشنی ہے, تو پھر کبھی کسی حال میں بھی یہ اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑے, اللہ کی یاد کو نہ چھوڑے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں گئے تو حضرت سے فرمانے لگے کہ مولوی صاحب جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ خالی ایسے نہیں کہہ رہا کہ میٹھا ہو جاتا ہے، حصی طور پر میٹھا ہو جاتا ہے. اپنی خاص خاص باتیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ رحمان کے قدموں میں میں نے سر رکھ دیا، اور کس درجے اللہ کے ذکر سے انس تھا. فرمایا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں حور ہمارے پاس آئے گی تو حور سے ہم کہیں گے کہ بھی اگر قرآن تجھے سنانا ہے تو سنا، ورنہ جا اپنا کام کر. کتنا اللہ کے ذکر سے انس ہے، کتنی اللہ کی یاد کی چاشنی اندر ہے کہ حور سے ہم یہ کہیں گے کہ قرآن سنانا ہے تو بیٹھ ورنہ جا اپنا کام کر. آپ اندازہ لگائیے. تو بھائی یہ بھی اللہ والے تھے کہ جنہیں ذکر کی حلاوت ذکر کی لذت حاصل تھی، آج ہمیں ذکر کی حلاوت اور لذت حاصل نہیں. اس کا سبب یہی ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر اغیار ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت سے دل خالی ہے. تو ہمیں اس دل کو آباد کرنا چاہیے، اس ویرانے کو آبادی سے بدلنا چاہیے، اور وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، اللہ والوں کی معیت اور صحبت کے ساتھ ہے. اور یہ دونوں چیزیں اختیاری ہیں، یہ غیر اختیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہ سلوک کے بڑے بڑے مسائل کو چند لفظوں میں بیان فرما دیا، اختیاری غیر اختیاری، مقصود اور غیر مقصود، اس میں بہت سی حقیقتوں کو حضرت نے بیان فرما دیا. تو بھائی یہ سب اختیاری ہے، یہ غیر اختیاری نہیں ہے، اس کے لیے کوشش اور مجاہدہ ہے، اور وہ کوشش اور مجاہدہ بھی انسان کے اختیار میں ہے، وہ بھی غیر اختیاری چیز نہیں ہے. بس ایک عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، اور وہ عزم اور ارادہ صحبتوں کے اندر ملتا ہے، وہ عزم اور ارادہ کہیں باہر سے لانا نہیں پڑتا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ارے وہ بھی تمہارے اندر موجود ہے، وہ کہیں باہر سے لانا نہیں پڑے گا، کہیں سے خریدنا نہیں پڑے گا، کسی سے ادھار مانگنا نہیں پڑے گا، وہ بھی تمہارے اندر موجود ہے. بس اتنی سی بات ہے، اسے کام میں لے آؤ، اسے کام میں لے آؤ. اور جب اسے تم کام میں لاؤ گے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور جب وہ بڑھنا شروع ہوگا تو نیکی تمہارے اندر بڑھنا شروع ہوگی، اور تقویٰ تمہارا بڑھنا شروع ہوگا، اللہ کا ذکر تمہاری زندگی کے اندر بڑھ جائے گا. تو یہ سب اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی مشکل کام بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا یہ تو سب سے زیادہ آسان چیز ہے، سب سے آسان چیز ہے، یعنی اتنی آسان کہ اس سے آسان کوئی چیز نہیں، کوئی کام نہیں. آج دنیا کے بڑے بڑے مشکل کام انسان کر لیتا ہے، لیکن جو سب سے آسان کام ہے آج وہ بھائی ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اس لیے اس آسانی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اسے حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے عزم اور ارادہ ہے، اور وہ ہمارے اندر موجود ہے. اللہ اسے استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما. يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما. يا الله ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما.
اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے لیے تزکیہ باطن کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے لیے تزکیہ قلب اور اصلاح باطن آسان فرما. یا اللہ عزم اور ارادہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما. ہمارے قلوب کو یا اللہ اغیار سے خالی فرما. اپنی یاد سے یا اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرما. ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ گھروں کے ماحول میں جو تلخیاں ہیں دوریاں ہیں اے اللہ اسے محبت اور الفت سے بدل دے. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا. چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا. دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما. یا اللہ تکبر سے بڑائی سے عجب سے خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اللہ والوں کے ساتھ صحیح وابستگی ہمیں نصیب فرما. اپنی اصلاح کا صحیح فکر اور ذوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنے بڑوں کی اکابر کی یا اللہ قدردانی ہمیں عطا فرما. نیک صحبتوں کا اہتمام کرنے والا بنا. کثرت ذکر کا یا اللہ ہمیں عادی بنا. ذکر کے انوار سے ہمارے قلوب کو معمور و منور فرما. یا اللہ دلوں کی قساوت کو ظلمت کو کدورت کو دور فرما. دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی فرما. ناجائز تعلقات سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما. یا اللہ ان لمحات زندگی کی قدردانی ہمیں عطا فرما. ایک ایک لمحے کی یا اللہ قدردانی عطا فرما. یا اللہ جو وقت غفلتوں میں ہم نے گنوا دیا یا اللہ اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما. زندگی کے جو اوقات و لمحات یا اللہ باقی ہیں اسے ذکر و فکر میں گزارنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر نیکی اور تقویٰ کا ماحول پیدا فرما. گھروں سے یا اللہ فسق و فجور کے جو بھی آلات ہیں ان سے ہمارے گھروں کو یا اللہ پاک فرما. ہمارے دلوں کو پاک فرما. یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو آرزوؤں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کے علم میں عمل میں رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما. تمام پریشان حالوں کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما عافیت عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ اولاد کو نیک صالح مطیع و فرما بردار بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہر ابتلا سے آزمائش سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں. یا اللہ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما. جو جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا عافیت کو بڑھاتے جانا. یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا. یا اللہ ایمان پر ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. اپنی نعمتوں کی یا اللہ قدردانی عطا فرما. کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کو اور یا اللہ تمام مساجد کو مکاتب کو مدارس کو یا اللہ تا قیام قیامت آباد فرما. یا اللہ یہاں دین کا فیضان جو جاری ہے اے اللہ اسے تا قیام قیامت جاری و ساری فرما. یا اللہ اپنی مخلوق کو رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت مولانا نعیم مطالعہ صاحب کو کفیوزات کو برکات کو یا اللہ عام فرما. یا اللہ مرجع خلائق بنا. یا اللہ کثیر خلق خدا کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما. ہر قسمی زحمتوں کو دور فرما. دین دنیا آخرت کی یا اللہ ہر بھلائی عطا فرما. دارین میں یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما عافیت دائمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهل وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین.